وسلم على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. صدق الله العظيم. جس رفتار سے یہ ہماری تفسیر چل رہی ہے، اس رفتار سے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جتنے دن میں قرآن کریم نازل ہوا اتنے دن ہمیں یہ لگیں گے. 23 سال میں قرآن کریم کا نزول ہوا اس آسمان دنیا سے اس دنیا میں، اس میں 3 سال فطرت کے بھی گزر گئے جن میں نازل نہیں ہوا. حکمت و مصلحت کے تحت اللہ تعالیٰ نے وحی پر پابندی لگا دی تھی، اس کی مدت زیادہ سے زیادہ 3 سال ہے. 3 سال وہ نکال دو تو 20 سال رہ گئے. 20 سال میں تو کم ہماری تفسیر بھی کم سے کم پوری ہونے والی نہیں معلوم ہوتی، جس کے معنی یہ ہے کہ یا تو 20 سال ہم یہاں رہے ہیں اور 20 سال کی تو آگے زندگی بھی نہیں معلوم ہوتی. اگر رہ بھی جائیں تو 20 سال کی تو نہیں معلوم ہوتی ہے. اس لیے کہ آمار امتی مابین 60 و 70، میری امت کی عمریں 60 اور 70 کے درمیان میں ہوں گی، جو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور ظاہر ہے کہ ہماری عمر 60 سے اوپر ہو چکی ہے، 65 کے لگ بھگ ہے. تو بس وہی عمر چل رہی ہے جس عمر میں آدمی ادھر سے ادھر ہوا کرتے ہیں، لڑک جاتے ہیں. اور یہ کچھ ضروری نہیں ہوتا کہ وہ کوئی خاص بیماری ہی میں مبتلا ہو، اللہ تعالیٰ کی حکمت ہو تو ویسے ہی چلتے پھرتے. اور ہمارے تو خاندان میں بھی یہی رواج چلا آ رہا ہے کہ کوئی بیمار ہو کے جاتا ہی نہیں، بس یوں ہی ہنستا کھیلتا کھاتا پیتا، بس کسی دن آ گیا کوئی وقت اور ادھر سے ادھر چلے جاتے ہیں. جہاں تک ہم نے اپنے باپ دادا وغیرہ کو دیکھا ہے اور پھر ان سے اپنے خاندان کے لوگوں کے جانے کے واقعات سنے ہیں، وہ ایسے ہیں کہ بس ادھر سے ادھر ہو جاتے ہیں. ہمارے والد صاحب محترم بہت تندرست آدمی تھے، میں بھی ان کے ساتھ سفر میں تھا ایک شادی میں، ہمارے چھوٹے بھائی کی شادی میں، دلہن کو اس کی لے کے وہ آ رہے تھے. ہم تو اتفاق سے یوں ہی شریک ہو گئے تھے ان کے سفر میں، کسی جلسے سے ہم بھی لوٹ رہے تھے، وہ بھی وہاں سے آ رہے تھے. راستے میں ایک گاڑی میں جس میں ہم بس میں سب بیٹھے تھے، اس گاڑی کو بریک مارا اور اس میں ایک جھٹکا لگا، اور جھٹکا لگنے کے بعد ہمارے والد صاحب بے ہوش ہو گئے. اور پھر ہم نے ان کو سنبھالا، چوٹ کہیں نہیں لگی تھی، نہ سر کہیں لگا تھا، نہ کسی جسم میں چوٹ کا کہیں نشان تھا. تقریباً 1 گھنٹے تک وہ بے ہوش رہے، اس کے بعد ہوش میں آئے. تو ہوش میں آنے کے بعد سب سے پہلے انہوں نے جو ضروری ذمہ داریاں ان کے علم میں تھی اور ہمیں معلوم نہیں تھا، وہ بتانا شروع کر دی. فلاں کی امانت ہے، فلاں کا قرض ہے، فلاں کی چیز ہے، فلاں کی فلاں چیز ہے، اور تمہیں اس طرح رہنا ہے، اس طرح رہنا ہے، اس طرح رہنا ہے. یہ تقریباً 1 گھنٹے تک مجھے وہ سمجھاتے رہے. اور خدا جانے میں ان کے ساتھ اسی مسئلے سے اللہ نے شریک کر دیا تھا کیسے فرم، ورنہ میری تو ان سے مہینوں مہینوں بھی ملاقات نہیں ہو پاتی تھی. تو وہ سمجھاتے رہے، اور اس کے بعد پھر وہ تھانہ بھون آ گیا جہاں ہمیں اترنا تھا بس سے. اور وہاں انہوں نے کہا کہ کسی حکیم کو، کسی ڈاکٹر کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے یہ معلوم ہو چکا ہے کہ میں اب جانے والا ہوں. لیکن پھر بھی بہرحال ہم کو صبر نہیں ہوا، تو ہم نے حکیم ڈاکٹر بلائے اور انہوں نے ہم کو تسلی بھی دی، مگر ان کا بخار 108 ڈگری سے بھی آگے بڑھ چکا تھا، اتنا شدید بخار ان کو ہو گیا تھا. ڈاکٹروں نے جو تدابیر ہمیں بتائی وہ ہم نے اختیار بھی کیے. پھر ان کو تھوڑا سا ہوش آیا تو انہوں نے پھر کہا کہ میں نے منع نہیں کر دیا تھا کسی کو بلانے سے، کیوں بلایا ان کو، کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے، میں جانے والا ہوں. اور وہیں بس اسٹینڈ پر ہی ان کا انتقال. بس اتنی سی خدمت کرنے کا موقع ملا، نہ پہلے سے بیمار، نہ کوئی درد سری، نہ کسی قسم کا کوئی آثار. تو ایسے ہی ان کے والد جو تھے ہمارے دادا، ان کا بھی انہوں نے قصہ بتایا، تو ان کو بھی ہم نے دیکھا ہمارے سامنے ہی جمعہ کی نماز پڑھ کے آئے، और आकर के लेट गए। कुछ थोड़ा सा उन्होंने नाश्ता किया और नाश्ता करने के बाद वो कहने लगे, हम थे उस वक्त स्कूल में पढ़ते थे, उनका तुम अपने अब्बा को बुला के लाओ, मेरी तबीयत कुछ घबरा रही है। हम उनको बुलाने के गए, इतने अब्बा आते रहे, इतने वो चल भी दिए। तो इसलिए हमें हमारे घर वालों को सताने की आदत भी नहीं, किसी को घर वालों को भी नहीं सताते वो। इसलिए कि जो लोग बीमार रहते हैं, महीनों नहीं सालों बीमार पड़े रहते हैं, तो घर वालों पर बड़ा बोझ हो जाता है और खिदमत पूरी नहीं हो पाती। और गरीब घरानों में तो ऐसा भी है कि वो इलाज माल जैसी भी पूरी तदबीर नहीं कर सकते। इसलिए अब बहरहाल उम्र का वो हिस्सा आ चुका है जहां हर रोज हमको तैयार रहना चाहिए कि आज भी जाना हो सकता है, कल भी जाना हो सकता है, किसी वक्त तो भी यह अंजाम हो सकता है। अब 20 साल की मुद्दत चाहिए आपकी इस तफसीर की तकमील के लिए। लेकिन बहरहाल हमें उस्तादों ने सारे तरीके बता रखे हैं। हमारे एक उस्ताद से वो फरमाया करते थे कि बताओ 54 का पढ़ना चाहते हो कि 58 का कि रुपए का। उस जमाने में वहां वो पैसे ही करनी दोन्नी चवन्नी अठन्नी चला करती थी, ये पैसे तो अब चले हैं। तो हमने कहा कि रुपए का पढ़ा दो, अला दर्जा वही बताया था उन्होंने। तो उन्होंने बड़ी अच्छी मुफस्सल तकरीर फरमाई और उसके बाद छुट्टी कर दी। अगले रोज जो हम आए तो हमसे पूछा, सुनाओ कल का सबक। अब किसको याद रहा था, वो सुना नहीं सके या अधूरा सुना सके। और अगर नहीं बस तुम 54 के पढ़ने के लायक हो, हमें ये थोड़ा ही बताया था उन्होंने कल मैं पूछूंगा। तो हमने कहा नहीं साहब, वो कल तो हम धोखे में रह गए, आज फिर उस कल वाले सबक को आप 1 रुपए वाले को पढ़ा दिए और कल आप पूछिए कि घर बताएंगे आपको। तो फिर हमने कहा घर बता दिया उनको, 1 54 का 1 58 का 1 रुपए का पढ़ाना होता है। और ये निजाम तो लोगों के नमाजों में भी चलता है। हजरत शाह अब्दुल रहीम साहब रहमतुल्लाह अलैह रायपुरी तशरीफ ले गए सफर में, कहीं नमाज पढ़ी, इमाम को देखा तो सूरतें बड़ी गलत पढ़ी। अलम तरह कैफर लीला से कुरैश की सूरतें पढ़ी मगरिब की नमाज में, और न इफा न इजहार न बदू न कुछ नहीं, सब गलत, न हरूफों के न हरूफ की अदायगी, न सिफात, न मखारिज। तो जैसा इन हमारे बुजुर्गों का तरीक है, कोई नसीहत करनी हो तो खलवत में हमदर्दी से कर डालो, ऐसा न कहो जो लोगों में रुसवाई हो उसकी। तनहाई में ले गए और फरमाया करे, भाई जब तुम इमाम हो तो कुरान शरीफ तरह सही पढ़ने की थोड़ी सी मश्क कर लो। वैसे मैं तो बिल्कुल सही पढ़ता हूँ। नहीं भाई, सही कहा पढ़ते, हमने तुम्हारे पीछे नमाज पढ़ी है। फिर मुझे अब सुन लीजिए। और सुनाया तो बड़ी तजवीज से, बड़ी उमदा की रात, बखारी जिनी सिफात तक की रियायत। तो हजरत के बारे बड़ी हैरत की बात है, अभी तो नमाज पढ़ी थी तो बड़ी गलत पढ़ रहे थे, अब तुम इतनी बढ़िया सुना रहे हो जैसे कारी और मुजब्बिद मालूम होते हो। तो गंगा हजरत ये तो देख लिया कि मैं गलत पढ़ रहा था, मगर ये तो ना देखा आपने कि ये मुझे देते क्या है। ये तो जैसा इनका लेना देना वैसे मेरा गाना बजाना है। हजरत मुझे ही तो नसीहत फरमा दे कि कुरान नमाज सही नहीं पढ़ाते, कहीं ना नसीहत नहीं फरमाते आपके, ये मुझे सही क्यों नहीं देते। तो ऐसा भी आता है पढ़ाना, सही पढ़ने वालों को ऐसा गलत पढ़ना भी आता है। गलत पढ़ने वालों को तो सही पढ़ना नहीं आता, लेकिन सही पढ़ने वाले गलत भी पढ़ सकते हैं। पानीपत में हजरत कारी फतेह मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह, तो रहमतुल्लाह अलैह हो गए, बड़े इमाम थे अपने फन के, वो कुरान शरीफ को उल्टा भी पढ़ सकते थे। यानी अलहमदों के जो ये 5 हरफ इस तरतीब से हैं, इस दाल को पहले और फिर उसके बाद में मीम और फिर हा और फिर लाम और फिर अलिफ, इस तरह भी पढ़ सकते थे वो बाकायदा, इसकी भी महारत थी उनको। और फन के इमाम होने की अजीब बात यह थी कि 7 किराअतों के तालिब इल्म उनके सामने बैठ जाते थे हाफिज, ये हफ्ज़ में पढ़ेंगे, ये कालून में पढ़ेंगे, ये उसमें पढ़ेंगे, ये उसमें पढ़ेंगे। 7 कारियों की किराअत पर सुनाने वाले 7 बच्चे बैठ गए सामने और ये सुन रहे और नाबीना भी है खैरियत से, खरीफ साहब नाबीना थे और वो सुन रहे। अगर किसी एक किराअत में भी कोई गलती करता तो वहीं टोक देते, ये गलत कह रहे हैं। 7 का बयक वक्त सुन लेते थे, 7 हाफिजों का बयक वक्त सुन लेते थे और किसी से एक हर्फ की गलती नहीं हो पाती थी, ऐसे मायने थे। कहां से आएंगे ऐसे लोग। اب تو ایک بچے کا سننا ہی مشکل ہو جاتا ہے، اس میں ہی اپنے اگر مراقبے میں چلا گیا اور اپنی فکر میں چلا گیا، اپنے گھر والوں کے چکر میں چلا گیا، تو یہاں بچہ پڑھتا رہے گا اور یہ استاد وہاں گھومتے رہیں گے۔ ہزار پابندیوں کے باوجود تھانہ بھون میں بہت پابندیاں تھیں، مثال کے طور پر یہ پابندی تھی کہ کوئی استاد درس کے وقت میں کسی سے بات نہ کرے، ہو گیا ضابطہ، حضرت کا ضابطہ لگا ہوا ہے، اور ہاتھ کے ہاتھ سزا بھی ملتی تھی وہاں، یہ بھی نہیں کہ صاحب کل کو ملے گی، ہاتھ کے ہاتھ سزا بھی ملتی تھی اور استادوں کو بھی مل جاتی تھی طالب علموں کے ساتھ ساتھ، تو وہ بات نہیں کریں گے۔ تو اب کیا کرتے تھے وہ، ہمارے استاد کہہ کے ہم سے کہ بھائی ابا آ جائیں، تو کہہ جانا پی صاحب کو گئے اور کھڑے وہاں بات کر رہے ہیں، کون ایک طرف پردہ لے کے بات کر رہے ہیں، اور ہم کو یہ بتا گئے کہ اگر حضرت آ کر پوچھنے لگے کہ کہاں ہے تمہارے استاد، تو کہہ دینا کہ پیشاب ہو گئے۔ اب پیشاب ایک ایسا مسئلہ ہے، اس کا حساب ہی نہیں اس پہ کوئی قانون آج تک لگایا ہی نہیں جا سکا ہے، یہ جو بچوں کا اسکولوں میں مدرسوں میں ادھم مچتا ہے، ان کے واسطے وہ پیشاب ہی کی قانونی گنجائش تو ہے کہ یہ کہتے ہیں اور دو تین اور چار، اس ایک دو تین چار میں ہی لگے رہتے ہیں، وہ ایک گھنٹہ مشکل سے ان کو مل پاتا ہے، وہ بہت کم بیٹھتے ہیں، اور استاد بھی غنیمت سمجھتا ہے کہ میں اچھا ہے پیشاب صاحب کے چکر میں لگے رہیں گے، مجھے بھی کچھ کرنا نہیں پڑے گا۔ وہاں حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کے مدرسے میں جہاں بہت زیادہ استحضار تھا علم کا، ایمان و یقین کا، 24 گھنٹے خانقاہ میں اللہ کا ذکر ہوتا تھا اور تجلیات برستی ہوئی محسوس ہوتی تھی، مگر جن کو نمبر دو کا کام کرنا ہوتا تھا وہاں بھی کر ڈالتے تھے، بس خوف خدا ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے صحیح دنیا کا انسانی معاشرہ بن سکتا ہے۔ اس خوف خدا پر جتنی محنت نبی یا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اپنے زمانے میں، اتنی کسی اور دور میں نہیں ہوئی، نہ پہلے ہوئی کبھی اور نہ اب ہو رہی ہے نہ بعد میں ہوئی ہے۔ آپ نے تو اللہ کو اور اللہ کی تمام عظمتوں کو اور اس کی کبریائیوں کو اور اس کے جمال کو، جلال کو، قہر کو، غصے کو، رحمت کو، مغفرت کو، ہر چیز کو صحابہ کے سامنے اس طرح لا کے رکھ دیا تھا جیسے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اس لیے معاشرہ ان کا ایسا بن گیا تھا کہ اول تو ان سے گناہ سرزد نہیں ہوتا تھا، اور اگر ہو گیا کبھی بتقاضائے بشریت تو پھر فوراً اس کی سزا اور فوراً اس کی پاکی اور تطہیر کی فکر کرتے تھے تاکہ اللہ تعالیٰ کے یہاں جانے کے بعد اس کی سزا نہ ملے، تو کہیں اور تو، اور وہاں بھی 12 نمبر 2 کا کام وہاں بھی چالو تھا، مگر وہاں چالو تھا ان لوگوں کی وجہ سے جو اس آیت میں آگے آ رہے ہیں، نمبر دو کے لوگ آ رہے ہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ ہمارے یہاں بڑے بڑے تاجروں اور دکان والوں کے یہاں دو دو رجسٹر ہوتے ہیں، ایک رجسٹر تو ان کا اپنا ذاتی حساب کتاب رکھنے کا ہوتا ہے اور ایک گورنمنٹ کے سپاہیوں کو، نمائندوں کو دکھانے کا ہوتا ہے، جس پر ان کو وہ سیل ٹیکس دینا پڑتا ہے اور کیا کیا چارج ان پہ آتا ہے، وہ اور طرح کا ہوتا ہے اور یہ اور طرح کا ہوتا ہے۔ دو درجے ہو گئے، نہیں یہ اپنے گھر کا حساب کتاب ہے، وہ سرکار سے ٹیکس کی چوری کرنے کا حساب کتاب ہے، وہاں چل رہا ہے، اور بعض مدرسوں میں بھی سننے میں آیا ہے کہ وہ بھی دو رجسٹر رکھتے ہیں، ایک وہ اپنا حساب صحیح رکھتے ہیں اور ایک باہر کے لوگوں کو دکھانے کے لیے رکھتے ہیں، مدرسے کے ذمے قرض ہو گیا ہے، اور وہ قرض نہیں بلکہ قرض کا فرض ہوتا ہے، فرض کر لیتے ہیں۔ تو یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مخلصین تھے، جو مومنین تھے، متقین تھے، جن کا ذکر اوپر کی 5 آیتوں میں گزر چکا ہے، ان کا تو تھا نمبر 1 کا کام، جو زبان پر وہی دل میں، جو دل میں وہی زبان پر، جو دل اور زبان پر وہی ہاتھ پیروں پر، جو خلوت میں وہی جلوت میں، جو جلوت میں وہی خلوت میں، ہر چیز ان کی شریعت کی کسوٹی پر، معیار پر۔ لیکن جہاں خالص مال ہوتا ہے نخالی ضرور ہوتا ہے، جہاں اصلی مال وہاں نقلی ضرور ہوتا ہے، جہاں اصلی گھی وہاں ڈالڈا ضرور ہوتا ہے۔ تو یہ نمبر 2 والے بھی ذکر فرمایا کہ مخلصین میں تو کوئی ایسا نہیں تھا جو اس کام کو کرے، پر ایک بہت بڑا گروہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اور وہ زمانہ بھی مدینے کی زندگی کا زمانہ، یہ مدینے میں نازل ہونے والی سب سے پہلی سورت، اس لیے ابتدائی دور کی بات ہے، اس وجہ مدینے پہنچے ہیں۔ ابھی جنگ بدر بھی نہیں ہوئی، کوئی دوسری لڑائی بھی نہیں ہوئی، چھوٹی موٹی جھڑپیں بھی ابھی شروع نہیں ہوئی، ابھی تو آپ مدینہ تشریف لائے ہیں، بڑا سکون، بڑی اطمینان کی زندگی. لیکن منافقین آنا شروع ہو گئے. منافقین سمجھ گئے تھے، بہت زیادہ متفرس تھے وہ، یعنی صاحب فراست، سمجھدار، زیرک، بہت ذہین ہوشیار، اس لیے کہ یہودی تھے، اور یہودی ہو کر پھر ساہوکار اور بہت بڑے کاروباری تھے، چالاکی بہت تھی. اس زمانے کی جتنی دنیا تھی اس میں ساری میں اس وقت بھی ان کا کاروبار پھیلا ہوا تھا. بڑے بڑے ساہوکار کوٹھیاں بنا کے رہتے تھے. کعب بن اشرف یہودی، ابو رافع یہودی، یہ بستیوں میں رہنا پسند نہیں کرتے تھے، بلکہ ان کی سیرگاہیں باہر بنی ہوئی تھی، باہر بنگلے بنے ہوئے تھے، بڑی بڑی کوٹھیاں بنی ہوئی تھی، اور چونکہ دولت بہت تھی اس لیے روٹی کے لیے تو کوئی فکر نہیں تھی، بس وہاں بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں رچاتے تھے، منصوبے پلان بناتے تھے، گالیاں دیتے تھے، بکواس کرتے رہتے تھے. تو یہ ابتدائی دور میں مدینے کے بہت سارے یہودی جو زیرک اور ہوشیار تھے، انہوں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ یہ اسلام کی رو بہت تیز چل پڑی ہے، یہ تو ضرور ساری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے گی، اس رو سے بچنا ممکن نہیں ہے جب تک کہ اس کی ہمیں ہاں نہ ملا. اس لیے انہوں نے کیا کیا کہ جب ایمان والوں کے پاس آ کر بیٹھتے تو کہتے آمنا، ہم ایمان لے آئے ہیں، اور جب اپنے ساتھیوں میں جا کر بیٹھتے تو کہتے انا معکم، ہم تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون، وہاں تو ہم دل لگی کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں، وقت پاس کرنے کو چلے جاتے ہیں. ایک حدیث میں اسی طرح کا ایک مضمون فرمایا، بیان فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، لا تکونوا اماتن، یہ حدیث ہے صحیح، لا تکونوا اماتن، امامت بنو. تو اما جو ہے ایک لمبی عبارت کا مخفف ہے، چھوٹا ہے، شارٹ کٹ ہے یہ. لا تکونوا اماتن، اما آنا بنو. اما کے کیا معنی ہے؟ پوچھا صاحب نے حضرت اما کے کیا معنی ہے؟ چلے کہ جہاں جاؤ یوں مت کہو گے انا محکم، انا محکم کا یہ مختصر ترجمہ اما، انا محکم مت کہو گے ہم تمہارے ساتھ ہیں. اگر گئے حضرت نظام الدین اولیاء رحمتہ اللہ علیہ کے مزار شریف پر سجدہ کرنے والوں میں، انا محکم تمہارے ساتھ ہیں، اور گئے وہاں کلیر شریف میں تو وہاں ان کے ساتھ ہو گئے، گئے وہاں خواجہ اجمیری کے یہاں تو وہاں ان کے ساتھ ہو گئے، گئے دیوبند تو وہاں دیوبند والوں کے ساتھ ہو گئے. تو گئی نہ محکم مت بنو، کہ جہاں جاؤ وہیں کے ہو جاؤ. جیسے وہ ہمارے یہاں کے بات مسل مشہور ہے نا، کہ با مسلمان اللہ اللہ، باب رحمن رام رام. مسلمان ملے تو اللہ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور کوئی پنڈت ملے تو نمسکار، نمستے، آداب عرض، خدا جانے کیا کیا ان کے لیے، وہ ان کے سلام ہے، ایسے مت بنو. بلکہ لکم دینکم ولی دین، تمہارا شعار ہونا چاہیے، جہاں حق دیکھو تو حق کے ساتھ ہی بنو، اور جہاں باطل دیکھو تو باطل کے خلاف اعلان کرو، اعلان جنگ کرو، چاہے تم اکیلے ہی کیوں نہ ہو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر ساری دنیا کفر سے بھر جائے اور ساری دنیا کفر میرے مقابلے پر آ کر ڈٹ جائے اور میرے پاس حق ہوگا تو ساری دنیا کے سامنے بھی اعلان حق کروں گا، اور اس کی پرواہ نہ کروں گا، یہ جب تو ساری دنیا ہو گئی ہے، میاں دنیا کے میں رہنے سہنے کا طریقہ یہی ہے کہ سب کے ساتھ رہو، چاہے حق کہو چاہے نہ کہو، سب کے ساتھ رہنا یہ دین کا مزاج نہیں ہو سکتا ہے. دین کا مزاج ہے حق کے ساتھ ہونا. اس لیے دعا بھی ہم کو یہ تلقین فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اے اللہ، جو حق ہے وہ میرے سامنے حقی بن کر آ جائے، میں اس کو پہچان لوں کہ یہ حق ہے، اور اسی کے اتباع کی مجھے توفیق دے، اور جو باطل ہے اس باطل کو بھی میں پہچان لوں تاکہ میں اس سے بچ سکوں، اے اللہ اس سے بچنے کی مجھے توفیق دے. تو امامت بنو، جیسے یہ منافقین کا طریقہ تھا کہ مسلمانوں میں آئے تو کہا آمنا، اور جب اپنوں میں گئے تو کہا انا معکم انما نحن مستہزئون. یہ ظاہر و باطل کی عدم مساوات، یہ منافقت کہنا ہے. یہی تو وہ چیز تھی جو حضرت حنظلہ کو یہ کہنے پر مجبور کر رہی تھی کہ حنظلہ منافق ہو گیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ادھر سے تشریف لائے، یہاں ایک جگہ حنظلہ بیٹھے تھے، ایک صحابی ہیں مخلصین میں سے، تو بڑے اداس بیٹھے تھے، چہرے پر کچھ پھکائیاں پڑ رہی تھی، اس زمانے میں خیر کا یہ عالم تھا کہ چہروں کو دیکھ کر بھی لوگ ان کا اندازہ لگا لیتے تھے اور غم دادا کی بیمار پرسی کرتے تھے، اس کی عیادت کرتے تھے. اب تو اس زمانے میں عیادت جو مسلمانوں کا اسلامی حق تھا اس کو بھی لوگوں نے بانٹ لیا ہے. بھائی ہو، عزیز ہو، رشتہ دار ہو تو چلے جائیں گے بیمار کو پوچھنے کے لیے، لیکن محض اس بنیاد پر کہ وہ ایک مسلمان ہے اور ہم اس کے پاس جا سکتے ہیں، وہ ہمارے پڑوس میں بھی ہے، لیکن اس کو محض مسلمان ہونے کی وجہ سے پوچھنے کے لیے نہیں جاتے، عزیز ہونے کی وجہ سے چلے جائیں گے، یا کوئی اس سے غرض متعلق ہوگی دنیا کی تو چلے جائیں گے. لیکن ویسے خالص اسلامی رشتہ اس کا متقاضی ہو، ہم کو عیادت پر بھی مجبور نہیں کرتا. عیادت کی کتنی بڑی فضیلت ہے کہ اگر صبح کو بیمار کو پوچھو تو شام تک 70,000 فرشتے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں پوچھنے والے کے لیے، اور شام کو اگر پوچھو تو 70,000 فرشتے صبح تک مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں، اور صبح شام کی عیادت پر ایک ایک باغ جنت کا اس بیمار پرسی کرنے والے کو دے دیا جاتا ہے. کتنی بڑی دولت تقسیم ہوتی ہے. اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ کو کہیں ڈھونڈو تو مشکل سے ملے گا، مگر بیمار کے پاس ضرور ملے گا. اندل منکسرت قلوبہم، میں شکستہ قلوب لوگوں کے پاس رہتا ہوں جن کے دل ٹوٹ گئے ہیں کسی غربت و افلاس کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے، ان کے دلوں میں شکستگی آ گئی ہے، وہ اپنے اندر بیچارگی محسوس کرنے لگے ہیں اور یہ محسوس کرنے لگے ہمارا کوئی دنیا میں والی وارث نہیں ہے، ایسے لوگوں کے تو میں پاس رہتا ہوں. ایڈریس ہے اللہ میاں گئے، مسجد کا نہیں بتایا کہ میں مسجد میں ملوں گا. تو حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ اداس بیٹھے تھے، ابو بکر کا ان کے پاس سے گزر جانا یہ اسلامی اخلاق کے خلاف تھا، اور وہ تو اسلامی اخلاق سے مکمل طور سے مزین کیے گئے تھے، ان کی ہر ہر ادا میں اسلامی خلق موجود تھا. پوچھا حنظلہ کیا حال ہے، کیسے بیٹھے ہو؟
یہ ہمارا سبق تو ایسا ہی ہے، اپنا وہاں درس میں مدرسے میں بھی یوں چلتا ہوں. جلدی
ہاں، کل تو پرسوں ملاقات ہوگی وہیں. ہم سے تو کوئی وظیفہ پڑھتے ہوئے بھی ملنے آ جائے تو اس سے بھی مل گئے تھے. بس نماز کی تو ایک حالت ایسی ہے کہ اس میں ملنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. ہم تو مل لیتے اگر نماز نہ ٹوٹا کرتی تو، مگر وہاں نماز ٹوٹ جاتی ہے بات کرنے سے، ملاقات کرنے سے، انحراف قبلہ سے. نماز کا ایک چھوٹا سا وہ ہے، بہت تھوڑے وقت کی، وہ تو آپ حضرات جیسے بزرگوں نے اسے نمازوں کو لمبا لمبا کر دیا ہے، ورنہ آسمان سے تو نماز بڑی ہلکی سی ہوتی ہے. دو منٹ میں دو رکعتیں ہو جاتی ہیں، چار منٹ میں چار رکعتیں ہو جاتی ہیں، مگر وہ رکوع لمبے، سجدے لمبے. اور حکم یہ ہے کہ فرض نماز جماعت سے جب پڑھو تو رکوع بھی مختصر، سجدے بھی مختصر، سارا کام مختصر ہو. اپنی نماز کی نیت باندھو تو چاہے صبح سے شام، شام سے صبح کر دو. حضرت حنظلہ نے عرض کیا کہ حضرت کیا پوچھتے ہو؟ نافقہ حنظلہ، حنظلہ تو منافق ہو گیا. ابو بکر نے فرمایا کیا بات ہوئی کہ ہم رسول اللہ کی مجلس میں بیٹھتے ہیں تو ہمارا اور حال ہوتا ہے، اور ہم آپ کی مجلس سے اٹھ کر آ جاتے ہیں تو ہمارا حال اور ہوتا ہے. یہ ہماری مجلسیں بدل جانے سے ہمارا حال بدل جاتا ہے، یہ منافقت نہیں تو اور کیا ہے؟ ابو بکر نے فرمایا کہ اگر یہی منافقت ہے حنظلہ تو میں بھی منافق ہو گیا ہوں، چلو دونوں رسول اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چلیں. خود ہی نہیں سمجھانا شروع کر دیا. اس سے معلوم ہوا کہ جب بڑا کہیں موجود ہو تو اگرچہ ابو بکر کے ذہن میں بھی اس کا جواب موجود تھا، مگر انہوں نے اس کو ادب نہیں سمجھا کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں میں جواب دینے بیٹھ جاؤں. اور اب تو اس زمانے میں اگر کسی شیخ نے کسی کو اجازت وجازت دے دی تو شیخ کی موجودگی میں ہی یہ خلیفہ و مجاد جو ہے مرید کرنے لگے گا، لوگوں کو مڑنے لگے گا کہ میرا حلقہ بڑھے، اور شیخ کوئی نظر انداز کر دے گا جس سے یہ فیض مل رہا ہے. اس استاد کی موجودگی میں شاگرد اپنی دکان چمکانے کی فکر میں لگ جاتے ہیں. یہ زمانہ ایسا آ گیا، لیکن وہاں تو مکمل ادب تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں آپ تشریف فرمائے ہی مدینے میں، وہاں جانا ہمارا کچھ مشکل نہیں ہے، تو خود سے جواب نہیں دیا بلکہ اس معنی کا تسلی دے دی کہ اب حنظلہ اگر یہ منافقت ہے تو ابو بکر کا بھی یہی حال ہے، چلو ابو بکر بھی بس منافق ہو گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ نے ان کو تسلی دی اور فرمایا کہ یہ حالات تو انسان پہ گزرتے رہتے ہیں مختلف، اگر تم ایک ہی حالت پر ہو لا تدومونا الا ما تکونونا، جس حالت پر تم میری مجلس میں ہوتے ہو اگر اس مجلس کو دوام و استمرار حاصل ہو جائے تو پھر تو تم سے گلی کوچوں میں فرشتے مسافے کرنے لگیں گے، تو اچھی بات ہو جائے گی نا، پھر تو فرشتوں کی نہیں بیوی بچے بھٹک جائیں گے، کمانے ومانے کا دھندہ ختم ہو جائے گا، یا اللہ نے تم کو فرشتوں سے مسافہ کرنے کے لیے نہیں بھیجا، اگر فرشتوں سے مسافہ ہی مطلوب ہوتا تو سیدھے جنت میں رہتے، یہاں تو اللہ نے اس لیے بھیجا ہے کہ انسانی درد کو سمجھو، اللہ کی حکمت کو سمجھو، اس کی صفات کو دنیا میں اجاگر کرو، اللہ کی صفات کا مظہر بنو، ہمدردیوں کو دنیا کے سامنے پیش کرو، اللہ کی محبت اور مودتوں کو لاؤ، بیوی بچوں کے حقوق ادا کرو، ماں باپ کی حق ادائیگی حق کرو، پڑوسیوں کا حق ادا کرو، یہ انسانیت ہے، ملکیت نہیں چاہیے، یہاں ملکیت نہیں چاہیے، فرشتے نے تو کہا تھا نا جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ذکر کیا کہ میں خلیفہ زمین پر بنانا چاہتا ہوں، تو فرشتوں نے کہا تھا کہ نانو نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم تو تیری تسبیح کرتے ہیں، پاکی بیان کرتے ہیں، صبح سے شام تک تیرے ذکر میں لگے رہتے ہیں، تو اس انداز سے یہ کہہ رہے تھے کہ اس خلافت کا تو حق ہم کو مل جانا چاہیے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ نہیں تم نہیں اس حق کو ادا کر سکتے، اس لیے کہ تم میں تو ہم نے مادہ شر پیدا ہی نہیں کیا، ہم تو جب جانتے تسبیح پڑھنا تمہارا اور گناہوں سے بچنا کہ تم میں گناہوں کا مادہ پیدا کیا ہوا ہوتا اور پھر بچتے، وہ مادہ ہی ہم نے تم میں نہیں بنایا ہے، اور وہ جو انسان جس کو میں بنانا چاہتا ہوں اس میں مادہ خیر کے ساتھ ساتھ مادہ شر بھی ہوگا، اس میں خیر کے تقاضے ہوں گے تو شر اور گناہوں کے تقاضے بھی ہوں گے، اس میں کمزوریاں بھی ہوں گی، اس میں کھانے پینے کی حاجات بھی لگی ہوں گی، اور ان تمام چیزوں کے باوجود وہ میرا ذکر کریں گے اور میری صفات کا مظہر بنیں گے، وہ ہے انی عالم مالا تعلمون، تم نہیں جانتے میں جانتا، تسلی ہو گئی، اور پھر کہا گہے برطال میں اعلی نشینم گہے بر پشتے پائے خود نبینم، اگر درویش برحالے بے ماندے سرے دستر دو عالم بر فشادے، اگر ایک ہی حالت پر دنیا میں لوگ رہتے تو پھر دنیا سے تو ہاتھ جھاڑ کے کھڑے ہو جاتے، نہ یہ شاخیں کھلتی، نہ یہ رونق آتی، نہ یہ جہاز اڑتے، اور نہ یہ نت رہی رنگ ڈنگ رنگ برنگی چیزیں پیدا ہوتی، کچھ بھی نہ ہوتا، وہ فرشتوں سے دنیا بھری ہوتی، فرشتوں سے اب بھی بھری ہوئی ہے، مگر فرشتوں سے یہ بہاریں تو نہیں ہیں، یہ ایئرپورٹ آباد ہے، یہ اسٹیشن آباد ہے، یہ بسیں اور ریل گاڑیاں آباد ہیں، اور یہ شہر آباد ہے، یہ بڑے بڑے تاؤس مارکیٹ آباد ہیں، یہ تو صرف انسانی دم سے آباد ہے، اس میں اللہ کی صفتیں ظاہر ہو رہی ہیں، کہیں گناہ ہو رہے ہیں تو جلال کی صفتیں آ رہی ہیں، پھر وہ توبہ کر رہے ہیں تو پھر مغفرت کی صفتیں آ رہی ہیں، اور کہیں غریب اس سے دعا مانگ رہے ہیں تو اللہ کی رحمتیں متوجہ ہو رہی ہیں، اور کہیں متکبر لوگ اپنے تکبر کا جھنڈا بلند کر رہے ہیں تو اللہ کا جلال و جبروت ان کی طرف کو متوجہ ہو رہا ہے، یہ اللہ تعالی کی صفات کا مظہر انسانوں پہ ظاہر ہوتا ہے، تو یہ کل کی آیتوں میں تو اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کا ذکر کیا تھا جو کھلے بندوں کافر ہوتے ہیں، جن کا دل بھی کافر، جن کی زبان بھی کافر، جن کا ظاہر بھی کافر، جن کا باطن بھی کافر، کھلے بندوں اللہ کا انکار کرتے ہیں یا اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے ہیں، کفر کی بہت ساری قسمیں ہیں، ایک کفر دہریوں کا ہوتا ہے جو سرے سے اس کا انکار کرتے ہیں کہ کوئی بھی اس خلقت اور کائنات کا بنانے والا نہیں ہے، ایک دہریت کا کفر ہوتا ہے، اور ایک کفر ہوتا ہے ایسا جیسے کفار مکہ کا کفر تھا کہ وہ زمین اور آسمان کا خالق تو اللہ ہی کو سمجھتے تھے، لئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله، اگر ان سے یوں پوچھو کہ بتاؤ زمین اور آسمان کو کس نے پیدا کیا تو وہ کافر بھی کہتے تھے اللہ ہی نے پیدا کیا، یہ نہیں کہتے کہ لات نے، منات نے، عزا نے، حبل نے، دیوی دیوتا نے، یا ہمارے فلاں معبود نے اس کو بنایا، یہ نہیں کہتے تھے، خالق تو اللہ ہی کو جانتے تھے، لیکن ان کی پوجا کرتے تھے بتوں کی بھی، تو کہہ رہے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ہم جو ان کی عبادت کرتے ہیں تو اس لیے کرتے ہیں کہ یہ اللہ تک پہنچانے کا ذریعہ بن جائیں گے، یہ ایجنٹ ہے درمیان کے، بس ان کے ذریعے سے پہنچ سکیں گے ہم، جیسے ایک ناواقف آدمی ٹکٹ بھی خریدنا چاہے تو ایجنٹ کے واسطے سے ہی خریدتا ہے، تو ان لوگوں نے ان کو ایسا خود مختار ایجنٹ بنا لیا تھا کہ اگر یہ راضی ہوں گے تو اللہ راضی ہو جائے گا اور اگر یہ ناراض ہو گئے تو اللہ بھی ناراض ہو جائے گا. یہ ان کا عقیدہ تھا, اس لیے وہ کافر ہو گئے تھے. اس عقیدے سے بھی کافر ہو جاتے ہیں. تو اگر ہمارا بھی یہ عقیدہ ہو جائے کہ اگر ہم فلاں مزار والے پیر کو راضی کر لیں گے تو اللہ راضی ہو جائے گا, اور اگر وہ فلاں مزار والا پیر ناراض ہو گیا تو اللہ ناراض ہو جائے گا, اگر یہ عقیدہ ہمارا بن گیا ہے تو پھر سمجھو اس عقیدے سے ہمیں شرک اور کفر آ جائے گا. یہ عقیدہ تو کافروں کا, مکے کے کافروں کا تھا. وہ خالق کا عرض, خالق کائنات کسی اور کو نہیں سمجھتے تھے. ایک ان کا کفر تھا, ایک ہمارے ہندوستان کے کافروں کا کفر ہے جس میں 32 کروڑ دیوتا پوجے جاتے تھے, اب تو 70 کروڑ سنا پوجے جانے لگے ہیں. اس لیے کہ جتنے کافر بڑھتے ہیں اتنا ہی ان کا ایک دیوتا بھی بڑھ جاتا ہے. بلکہ جیسے انگلینڈ میں, یورپ میں اور وہاں امریکہ میں ہم نے دیکھا, گھر میں جتنے بچے پیدا ہوتے ہیں اتنی گاڑیاں بڑھ جاتی ہیں, بلکہ ایک ایک بچے کی دو گاڑیاں ہوتی ہیں. چاہے گھر میں 5 آدمی اور 10 گاڑیاں یہاں کھڑی ہو, اور 10 گاڑیاں کھڑی ہیں. جیسے یہاں بھی گاڑیاں بہت بڑھ گئی ہیں, تو یہاں تو ہر بچے کے ساتھ ایک گاڑی جنم لیتی ہے, اور وہاں ہمارے یہاں ہر بچے کے ساتھ ایک بت جنم لیتا ہے. جتنے بچے پیدا ہوں گے اتنے ہی بت بن جائیں گے, اس کا سب کا الگ الگ ہوگا, اس میں بھی ساجا نہیں رکھتے. وہ ابا کا الگ ہے, اما کا الگ ہے, بہنوں کا الگ ہے, بھائیوں کا الگ ہے, جیسے گھر الگ الگ ہیں, جیسے کھانا کمانا الگ الگ ہے, ویسے ہی ان کے خدا بھی الگ الگ ہیں. سب نے اپنے الگ الگ بنا رکھے ہیں. یہ اگر ہم مسلمان ہو کر اپنے مشائخ کے ساتھ یا اپنے مزاروں کے ساتھ یا اپنے بزرگوں کے ساتھ ان کی حیثیت سے آگے بڑھا کر ان کو خدائی کا کار مختار سمجھتے ہیں, اور یہ جانتے ہیں کہ یہ ہمارے بزرگوں کو ہمارے تمام حالات کا علم ہوتا ہے, اور وہ اگر راضی ہو گئے تو اللہ راضی ہو جاتا ہے, وہ ناراض ہو گئے تو وہ اللہ ناراض ہوتا ہے, وہ اگر دینا چاہے تو اللہ بھی پھر منع نہیں کرتا ہے, دے ہی دیتے ہیں وہ, بلکہ اللہ منع بھی کرنا چاہے تو پھر ان کے دینے ہی سے ہوتا ہے کام, اللہ کے منع کرنے کا. بڑے پیر صاحب رحمتہ اللہ علیہ کے ذمے خدا جانے لوگوں نے کیا کیا پلم لگا رکھے ہیں, بے بنیاد باتیں ان کی طرح منسوب کر رکھی ہیں. اس لیے کہ جیسے نبی کے ذمے لوگوں نے جھوٹی حدیث لگائی ہے نا, حضور کے ذمے بہت ساری جھوٹی حدیثیں, موضوع حدیثیں باہر کے لوگوں نے لگائی ہے کہ یوں فرمایا لگے نہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ویسے تمام بزرگوں کے پیچھے بھی جھوٹی کرامتیں لگانے کا پروگرام باقاعدہ چلتا ہے دنیا میں. ایک واقعہ لکھا ان کے حالات میں بڑے پیر صاحب کے, کہ ایک لڑکے کا انتقال ہو گیا اور اس کی ماں روتی دھوتی بڑے پیر صاحب کے پاس آئی, اس لیے کہ بڑے پیر صاحب ہی سب کچھ تھے ان کے لیے. اور اس نے کہا, حضرت میرا تو بیٹا اکلوتا تھا, وہ مر گیا ہے, کیا کروں میں؟ کارے صبر کرو, اللہ اجر دے گا. صبر کرو, اللہ اجر دے گا. کہ جی نہیں, صبر سے کام چلے نہ اجر سے کام چلے, نہ صبر میرے بس کا نہ اجر میرے بس کا, مجھے تو بیٹا چاہیے. بتا جی کہاں سے لائے؟ بڑے پیر صاحب بہت سمجھاتے رہے کہ نہیں بھائی, یہ تو نبیوں کو بھی حالات پیش آئے ہیں, ان کی بھی اولادوں کا انتقال ہوا ہے, اور یہ وہ سمجھایا. مہاراج جتنا سمجھانا ممکن تھا سمجھایا, مگر وہ بوڑھی آ جو تھی مچل گئی. وہ تو وہ کہنے لگی, ناجی اجر اور ساجر اور صبر کچھ نہیں چاہیے, یہ تو حضرت اپنے پاس رکھو تم, مجھے تو بیٹھے. اچھا دیکھو, ہم چلتے ہیں, حضرت چلے اپنا وہ لباس پہن کے بزرگانہ, اور پھر چلتے چلتے رستے میں وہ ملک الموت وہ مل گئے. ملک الموت بہت ساری روحوں کو اکٹھا کر کے جا رہے تھے, جیسے صبح کو یہ بوتلیں دودھ کی سب اکٹھی کرتے ہوئے لے جاتے ہیں نا دروازوں پہ رکھی ہوئی, وہ گاڑی والے آتے ہیں نئی بوتلیں رکھتے چلے جاتے ہیں, پرانی بوتلوں کو سمیٹتے چلے جاتے ہیں. تو کچھ نہ کچھ تو دیر ان کو سمیٹنے میں لگی جاتی ہے. تو ملک الموت کو بھی 10-20 آدمیوں کی روح لے کے جانا تھا, تو اس کے سمیٹنے میں ان کو تھیلے میں رکھنے میں دیر لگ گئی. آخر کو مل گئے بڑے پیر صاحب کو, ملک الموت مل گئے. یا سنو بھائی, السلام علیکم. بھائی وہ بڑھیا کا جو بچہ آج روح قبض کیا گیا ہے, وہ بڑھیا کسی قیمت پہ مانتی نہیں ہے, اس کو تم واپس کر دو. حضرت ہمارے تو دستور میں کہیں لکھا ہوا نہیں ہے, ہمیں تو اللہ کی طرف سے جو قانون ملتا ہے اس پہ عمل کرتے ہیں. بے وقت تو ہم کسی کی روح نکالتے نہیں ہیں, ادھر سے آرڈر ملتا ہے تو اس کی تعمیل کرتے ہیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو بہت دیر تک تو حضرت بڑے پیر صاحب ان سے خوشامد کرتے رہے, لیکن جب ملک الموت بھی نہ مانے تو آخر کو وہ جھولا ان کے ہاتھ میں جھٹکا دے کے چھین لیا, جیسے ہمارے ہاتھ میں سے کوئی چور چھین لیتا ہے, اس طرح چھین لیا. اور وہ جھولا چھین کے وہ بیگ اور اس کا منہ کھول کے اور سب روحوں کو نکال دیا, اور کہا میں تو ایک کو ہی چاہتا تھا، وہ تو سب زندہ ہو جائیں گے آج، جتنے لوگ اس دن وہاں مرے تھے بغداد شریف میں وہ سب کے سب زندہ ہو گئے، اور وہ بیٹا بھی جو اس عورت کا تھا وہ بھی زندہ ہو گیا. یہ گھڑی ہے، لوگوں نے امام شیخ عبد القادر جیلانی کے خلاف ایک سازش کی ہے. اس طرح کی باتیں خراب نہیں، اللہ کے قانون میں چلتی ہیں. کوئی ملک الموت سے بھی زیادہ شہدور ہوتا ہے. ملک الموت کی طاقت کا یہ عالم ہے کہ ساری دنیا کے یہ 3-4 ارب انسان، اور انسانی نہیں بلکہ سارے حیوان جو اربوں سے بھی زیادہ ہیں، سب کی حیثیت ملک الموت کے ہاتھ اور پنجے میں ایسی ہے جیسے کوئی آدمی اپنی ہتھیلی پر چنے کے دانے یا مٹر کے دانے رکھ لیتا ہے اور منہ میں پھنکا مار لیتا ہے. سب کی حیثیت اتنی ہے، ان کی ہتھیلی پر رکھتے ہوئے ہیں سب. اور بعض اسرائیلی روایتوں سے تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ ملک الموت کے پیر کے جو ٹخنے ہیں نا، یہ ٹخنے جو ہماری جہاں تک وضو کرنا ضروری ہوتا ہے، یہ ٹخنا تو پیر کے اوپر ہی ہوتا ہے، یہ ٹخنے کی ہڈی اگر وہ جسم میں متشکل ہوتے ہیں تو یہ ساتویں آسمان سے اوپر چلی جاتی ہے. اللہ تعالی خدا اتنا بڑا فرشتہ، اور جبریل کی طاقت کا تو اس سے اندازہ لگائیے کہ یوں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں نے جبریل امین کو آسمان اور زمین کی درمیانی فضاؤں میں کرسی پر بیٹھے ہوئے دیکھا. اند سدرت المنتہا اندہا جنت الماوا، وہاں جبریل کو میں نے ان کی اصلی صورت پر دیکھا تو میں نے دیکھا ان کے 600 بازو. 600 بازو کتنے بڑے بڑے ہوں گے اس کا تو اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا. ایک بازو کی ایک ذرا سی نوک میں اللہ نے اتنی طاقت رکھی ہے کہ ساتوں زمین اور ساتوں آسمان اور اس کے اندر کا سارا سامان ایک نوک کی ذرا سی حرکت سے وہ تہو بالا کر دیتے ہیں. بڑی طاقت اللہ نے ان کو دی ہے، اور وہ تو پھر بھی فرشتے ہیں. کبھی کبھی تو ہم اس مادی دنیا کی طاقت کا بھی اندازہ نہیں لگا سکتے. اب تو بم اور ایٹم بم چل گئے ہیں. ایک بم میں جو اتنا سے تھوڑے سے جسم کا ہوتا ہے، مگر جب وہ داغ دیا جاتا ہے تو پوری بستیاں مسمار ہو جاتی ہیں. حالانکہ وہ ذرات ہی کو اکٹھا کر دیا گیا، مادیات ہے، وہ کچھ روحانیت کی چیز نہیں ہے. اور کبھی کبھی آسمان پر بجلی کڑکتی ہوئی دیکھی ہوگی تو آنکھ جھپکنے سے پہلے اس کے شعلے مشرق سے مغرب تک پھیل جاتے ہیں. یہ اللہ کی مادی طاقت ہے، اس کے فرشتے، اس کی سپاہی ہیں. یہ فرشتے نہیں ہیں، یہ تو مادی سپاہی ہیں. ان مادی سپاہیوں کی طاقت کا یہ عالم ہے تو ملک کی سپاہیوں کا کتنا بڑا اس کا طاقت پر نظام ہوگا. اور پھر یہ کہنا کہ صاحب امام و شیخ عبد القادر جیلانی ملک الموت سے ساری روحوں کو چھین جھپٹ لائے اور بڑھیا کا لڑکا ٹھیک ہو گیا، یہ افترا ہے، جھوٹ ہے، جو ان بزرگوں کی شان میں گستاخیاں کی گئی ہیں. گستاخیاں کچھ زیادہ ماں بہن کی گالی دینے سے نہیں ہوتی، بلکہ کسی کو اس کی حیثیت سے زیادہ بتانا بھی گستاخی ہے. بالکل ایسا کہ ایک آدمی بیچارہ پڑھا لکھا نہیں ہے، پڑھا لکھا نہیں، کسی دارالعلوم میں گیا بھی نہیں پڑھنے، مفتی بھی بن کے نہیں آیا، لیکن بس اس نے ایک لمبا سا کرتا پہن لیا ہے اور ایک ہاتھ میں چھڑی لے لی ہے، اور مفتی صاحب جیسا لگنے لگا وہ، اور آپ اسے کہ آؤ مفتی صاحب تشریف رکھو تو وہ گالی سمجھے گا اسے اپنے لیے کہ میں مفتی نہیں ہوں تو مجھے مفتی کیوں کہہ رہا ہے. اگر کوئی حضرت نہ ہو اور اسے کوئی کہے حضرت جی آ جاؤ تو وہ بھی گالی سمجھتا ہے، کیونکہ اس کی حیثیت سے زیادہ لفظ اس کی شان میں آپ بول رہے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے رسول ہے، اس کا ایک کلمہ ہے، لیکن جب ان کو کوئی ابن اللہ کہتا ہے تو وہ زمین آسمان پھٹنے لگتے ہیں، اور یہ گستاخی ہوتی ہے خود عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں بھی. اس لیے جو چیز کسی کو حاصل نہ ہو اور وہ چیز اس کو بتانا، یہ ظاہر ہے کہ گستاخی ہوتی ہے. اب ایک آدمی بالکل غریب ہو اور لوگ کہنے لگے صاحب یہ ماشاءاللہ ہمارے دوست ہیں، یہ لکھپتی ہیں. اب وہ سوچے گا لکھپتی ہوں تو لوگ میرے پاس تو ویسے ایسے بڑے بڑے مہمان آئیں گے، میرا تو دیوالیہ نکال دیں گے، یہاں تو جیب میں ایک پیسہ بھی نہیں ہے. تو ایک غریب آدمی کو لکھپتی بتانا اس کو پریشان کرنے کے مرادف ہوتا ہے، اس کو گالی دینے کے مرادف ہوتا ہے. اس لیے جتنی حیثیت اللہ نے جس کی بنائی ہے. اچھا کوئی آدمی بہت کالا بھجنگا جاہد جیسا ہو، جاہد جیسا، جاہد بدسورت بہت تھے، ایک بہت بڑے عالم گزرے مگر سورت شکل ٹھکانے کی نہیں تھی. اللہ میاں کبھی کبھی ایسوں کو بھی بڑی چیز دے دیتا ہے تاکہ معلوم ہو جائے کہ سورج شکل ہمارے یہاں نہیں جلتی. لا ينظر ان اللہ لا ينظر الى صوركم ولكن ينظر الى قلوبکم و اعمالکم و نیاتکم، اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، تمہارے اعمال کو، تمہاری نیتوں کو، تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے. تو اگر کوئی بہت زیادہ بدصورت ہو اور آپ اس سے کہنے لگے آئیے ماشاءاللہ آپ تو اس زمانے یوسف زمان ہیں، اگر آپ اس کالے بھجنگے کو اور اس بدصورت کو کہیں آپ تو یوسف زمان ہیں، تو ایمانداری سے پوچھو اسے ایسی چوٹ لگے جیسے گالی دے رہا ہو کوئی، گالی کی چوٹ لگے گی نہیں، حالانکہ اس کی صفتوں میں اضافہ کر رہا ہے، مگر ہے تو بے بنیاد، ہے تو جھوٹ بالکل. اس لیے یہ کسی کو اس کی حیثیت سے زیادہ بتانا بھی اس کی شان میں گستاخی کرنا ہی ہوتا ہے، اور یہ نئی قسم کی گستاخی ہے جس کو لوگ عام طور پر نہیں سمجھتے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہنا ہمارا کہ آپ عالم الغیب والشہادہ ہیں، آپ ہر وقت میں حاضر و ناظر ہیں، آپ ہر چیز کو جانتے ہیں، تو آپ کی حیثیت سے وہ بات ہم نے کہی آپ کی شان میں جو شان میں اللہ کی کہنی چاہیے تھی، تو ظاہر ہے کہ آپ کو اس سے شرمندگی نہیں ہوگی. جب وہاں اللہ تعالیٰ قیامت کے میدان میں عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، عیسیٰ علیہ السلام سے فرمائیں گے کیا عیسیٰ تم ہی کہہ کے آ گئے تھے اپنی امت کو کہ میرے بعد مجھے میری ماں کو بھی معبود بنا لینا اللہ کے سوا؟ یہ سوال ہوگا، پسینہ آ جائے گا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو، اور شرمندہ ہو کر کے آپ کا جسم بہنے لگے گا، اور یوں کہیں گے ما کنت ما قلت لہم، میں نے تو ان کو یہ بات نہیں کہی تھی، مگر میں نے تو اتنی بات ان سے کہی تھی جو آپ نے مجھ سے فرمائی تھی کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ کی عبادت کرو، میں نے اس سے زائد ان کو نہیں کہا تھا، یہ تو تجھے معلوم ہے. تو اب صرف سوال ہی ہوگا تبھی نادم ہو جائیں گے وہ. اس لیے ایسی بات کہنا رسول کی شان میں جو خاصیت اور خصوصیت اللہ کی ہو تو اللہ شرما جاتا ہے. اب کسی استاد کے سامنے اس کے شاگرد کو کوئی یوں کہنے لگے، استاد کے سامنے اس کے شاگرد کو کوئی یوں کہنے لگے مولانا ہم نے سنا ہے آپ تو ماشاءاللہ علم و فن میں اپنے استاد سے بھی بڑھ گئے ہیں، استاد کی موجودگی میں کوئی کہہ رہا ہے تو بتائیے استاد کو بھی بوجھ پڑے گا نہیں پڑے گا اس کا؟ اور خود اس پر تو گھڑوں پانی پڑ جائے گا کہ میری تعریف نہیں کر رہا، میری توہین کر رہا ہے، مجھے ذلیل کرنا چاہتا ہے. یہ تو ویسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ کہنا کہ آپ حاضر و ناظر ہیں، آپ ہر ہمہ وقت موجود ہیں، ہر جگہ موجود ہیں، یا آپ کو ہر جزی و کلی کا علم ہے، یہ باتیں اللہ کی شان کی شایان شان ہیں. یہ اگر رسول اللہ میں یا دوسروں میں ثابت کی جائیں گی تو یہ ان کی شان میں زبردست گستاخیاں ہوں گی جن کو خود پیغمبر بھی برداشت نہیں کرتے. تو یہ کافر یہ ہوتے ہیں جو شرک کرتے ہیں، جیسے دیوتاؤں کو پوجتے ہیں، بتوں کو پوجتے ہیں، ان کا ذکر تھا دو آیتوں میں ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم. ان دو آیتوں میں اللہ نے کافروں کی پوری حقیقت کو بیان فرما دیا، پھر کفر کی بہت ساری قسمیں وہ نکلتی رہیں گی. اس پر ایک جو آخر کا جملہ ہے، کل ایک بات ہوئی تھی وہ رہ گئی، ولہم عذاب عظیم پر ایک اشکال ہوتا ہے، ایک شبہ کرتے ہیں لوگ، اس کا جواب سمجھنا بھی ضروری ہوتا ہے. شبہ یہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے چاہے کفر 100 سال تک بھی کیا، یا کسی زمانے کے کافروں کو 2000 سال کی عمریں ملی، جیسے قوم عاد اور قوم نوح اور قوم ثمود کے زمانوں کی لوگوں کی بڑی بڑی عمریں ہوتی تھی، اور مدت دراز تک وہ کفر میں مبتلا رہے، لیکن پھر بھی بہرحال ان کا کفر ختم ہوا، ان کی مدتیں ختم ہوئی، ان کو موتیں آئی، 2000 سال تک کفر کیا انہوں نے. تو کسی بھی کافر کو اس کے کفر کی وجہ سے ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب دیا جانا عقل میں نہیں آتا. عذاب عظیم کے معنی یہی کہ ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب ان کو ہوگا، 2000 سال تک ان کو جہنم میں رکھتے، پھر ان کو چھوڑ دیتے. تو جتنی مدت تھی گناہ کی، اتنی مدت کی زیادہ زیادہ سزا دی جا سکتی تھی. یہ کیا اللہ نے ان کو دائمی لاکھوں کروڑوں ان گنت برسوں تک کے بعد جہنم میں ڈال دیا؟ کفر تو ان کا محدود تھا، اور کافر کی زندگی بھی محدود تھی، اور ہمارے اس زمانے کے کافروں کی تو مدت 40-50 سال کی ہوتی ہیں. اس لیے کہ مجموعی طور سے اگر آپ جائز علی ساری دنیا کا سروے کریں تو آپ کو معلوم ہے کہ مسلمانوں کی عمریں کافروں سے زیادہ ہوتی ہیں مجموعی طور پر. مسلمانوں میں تو آپ کو کچھ بڈھے نظر بھی آئیں گے ایم سی والے، مگر ان میں نہیں نظر آئیں گے آپ کو، اس لیے کہ ہمارے یہاں تو گوشت ہے، بکرا ہے، لیمپ ہے، سیمپ ہے، مرغیاں ہیں، انڈے ہیں، اور ان کے تو آلو ہے، ٹماٹر ہے، اس میں جانی کتنی ہوتی ہے، 60 سال تک بھی چلنا اس کا مشکل ہوتا ہے، اور مسلمان کی غذائیں تو بڑی، مسلمان تو جو کچھ کماتا ہے سب کھا ہی لیتا ہے، اور تو کچھ کرنا ہی نہیں، اس کو کھا لیتا ہے بس، اب وہ جمع کر کے چلا جاتا ہے، تو مجموعی طور پر مسلمان کی عمر زیادہ ہوتی ہے، غیروں کی عمر کم ہوتی ہے، تو 50-60 سال جیے گا، اس کا اتنا ہی کفر کی سزا ملنی چاہیے تھی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اول تو یہ کوئی دستور نہیں ہے دنیا کے عقل مندوں کے یہاں بھی کہ جتنی دیر جرم کرنے میں لگی ہے اتنی دیر کی سزا دو، یہ کوئی قانون نہیں ہے۔ چور کو چوری کرنے میں زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ لگائے تو بس 1 گھنٹے جیل خانے بھیج دو اس کو، یا اس کے لیے 10 سال کی 5 سال کی سزا ہوتی ہے، اور ایک شخص کو کسی کے قتل کرنے میں زیادہ سے زیادہ 5 منٹ لگتے ہیں، اور گولی مارنے میں تو 1 منٹ بھی نہیں لگتا، 1 منٹ کے بھی 20ویں حصے میں گولی مار کے چلتے بنو، وہ قتل ہو بھی گیا اور یہ پکڑا گیا، تو بس اس کو 1 منٹ کی سزا دے دو، 1 ہی منٹ تو جرم کیا اس نے، پھر شرمندہ بھی ہو رہا ہے، نادم بھی ہو رہا ہے، پچھتا بھی رہا ہے، تو اول تو دنیا کی کسی قوم کا، دنیا کی کسی عدالت کا، دنیا کے وکلا اور بیرسٹروں کا یہ کوئی دین درم نہیں ہے کہ جتنی دیر جرم میں لگے اتنی دیر اس کی سزا میں لگے، یہ کوئی قانون نہیں۔ کبھی کبھی قاتل کو 20-20 سال کی سزا دی جاتی ہے، کبھی کبھی اس کو سزائے موت بھی دی جاتی ہے، 20 سال کی عمر قید بھی دے دی جاتی ہے، چوروں کو بھی بڑی بڑی سزائیں دی جاتی ہیں۔ ایک تو یہ بات کہ یہ ضروری نہیں، دوسری بات یہ ہے کہ یہ کفر دو طرف سے ہے، ایک کفر تو ہے اللہ کی ذات سے لگا ہوا کہ اس کی شان میں گستاخی کی اس نے، اس کے وجود کا انکار کیا یا اس کی ذات میں کسی کو شریک کیا، اور ایک کفر کا تعلق اس کافر سے ہوتا ہے جدھر یہ کفر کرنے والا ہے۔ کافر کے کفر کی دو شاخیں ہیں، ایک کفر کی شاخ تو اس کے جسم میں اس کی ابدی ہے کہ نہیں ہے، اس کی صفات کا انکار کیا تو اس کی صفتیں سب کی سب ہمیشہ رہنے والی ہیں کہ نہیں ہے، یا اس کے رسولوں کا انکار کیا تو اس کی دی ہوئی رسالتیں ہمیشہ رہنے والی ہیں کہ نہیں ہے۔ تو جتنا بھی اس نے انکار کا تعلق اللہ سے کیا ہے وہ دائمی اور ہمیشہ رہنے والی حقیقتوں سے کیا ہے، اس تعلق کی بنیاد پر اس کو ہمیشہ کی سزا دی جاتی ہے۔ تو کفر کے دو حصے، کفر کی دو شاخیں، جیسے ہمارے عمل کی بھی دو شاخیں ہیں، ہم ایک نماز پڑھتے ہیں تو اس نماز کا ایک تعلق تو پڑھنے کے وقت ہماری ذات سے ہے، یہ تو فعل کا تعلق ہے، اور ایک اس نماز کا تعلق اللہ کی ذات سے ہے کہ قبول اللہ کرنے والا ہے، تو ہماری نماز کے بھی دو تعلق ہوئے، ایک بندے سے نماز پڑھنے والے سے، اور ایک معبود سے جس کے لیے نماز پڑھی گئی ہے۔ ویسے کفر کے بھی دو تعلق ہے، کافر سے ہوا، ایک اس سے جس کا کفر کیا گیا اس سے ہوا، اور ادھر سے وہ دائمی ہے، لہذا اس کی سزا بھی دائمی ہوگی۔ ایک بات، دوسری بات اور ہے، دوسری وجہ ایک اور ہے جو حدیثوں سے معلوم ہوتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ کافر اگرچہ 100 سال میں مر گیا ہے، 200 سال میں مر گیا ہے، 50 سال میں مر گیا، لیکن کفر کا اتنا ماہر ہو گیا کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو دوبارہ دنیا میں بھیج دے تو پھر بھی کفر ہی کرے گا۔ حدیث میں آتا کہ ان کافروں کو جو کفر پر مر جاتے ہیں، جہنم میں ڈال کر غوطے دے کر آگ کے خندقوں میں اس کو گھما کر، اور پھر اللہ اگر اس کو دنیا میں بھیج دے گا تو پھر بھی یہ کفر ہی کرے گا، بھی ایمان نہیں لائے گا، اس درجے ان کا کفر مضبوط ہو جاتا ہے دنیا میں۔ تو آخر بہت سارے حوادث دیکھتے ہیں، مناظر دیکھتے ہیں، مگر رستے پہ آنے کی کوئی صورت نہیں۔ وہ ہم نے ایک حکایت سنی اپنے بزرگوں سے، ایک شخص جا رہا تھا، رستے میں ایک ندی پڑتی تھی، اس ندی میں پانی بہت آ گیا، اس کو اس گاؤں سے اس گاؤں میں جانا تھا ندی پار کر کے، کوئی ناؤ کشتی وغیرہ نہیں تھی، بس آگے کو جو قدم رکھا اس نے تو یہاں منہ تک پانی آ گیا۔ اس نے کہا اللہ میاں، اگر میں اب کے ٹھیک پار ہو گیا سلامتی کے ساتھ تو تیرے رستے میں ایک اونٹ قربان کروں گا۔ تو تھوڑا پانی نیچے کو گلے تک آ گیا اور تھوڑا سینے تک آیا، اس نے کہا اللہ میاں، اگر میں پار ہو گیا تو ایک گائے قربان کروں، اور آگے کو چلا پیٹ تک ناف تک آ گیا، اللہ میاں، اگر میں ٹھیک سے پار ہو گیا تو بکری قربان کر دوں گا۔ پھر گھٹنے تک پانی آ گیا، اس نے کہا اللہ میاں، بس مرغی صدقہ کر دوں گا۔ پھر اور جوتے پہننے کے لیے جوتے زمین پر کنارے پہ ڈالے، ٹکنے تک پانی آ گیا، کہ بس اللہ میاں، کنڈا تو دے ہی دوں گا تیرے رستے، اور جب جوتے پہن کے چلا کہ اللہ میاں انڈے بھی کون سے تو کھاتا ہے، اللہ تیرا شکر ہے بس تو نے نجات دے دی مجھے. اللہ کے شکر پہ قناعت کر لی نہیں قناعت کر لی. تو جب منہ میں پانی آ گیا تب تو اونٹ قربان کرنے کے لیے تیار ہے، اور جب بچتا جا رہا ہے تو پھر وہی انکار اور وہی ناشکری اور وہی کفر اور وہی اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخیاں وہی پھر آ جاتی ہیں. ہم دیکھتے ہیں لوگوں کو بیمار ہوتے ہیں، بہت سخت بیمار ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں جی حضرت جی دعا کر دو، اب بس اب کیا اچھا ہو گیا تو نماز ایک دن کی نہیں چھوڑوں گا میں. اور اللہ میاں اچھا کر ہی دیتے ہیں، اچھا ہو گیا، تندرست ہو گیا، دو چار دن مسجد میں آیا اور اس کے بعد میں پھر وہی گنڈے دار، اور پھر جمعے کی رہ گئی، اور پھر عید بقرعید کی رہ گئی، اور پھر صاف ہو گئی. تو پھر اس سے کہو کہ مولوی وہ حضرت جی نماز تو پڑھ لیتے، کہ جی فرصت ہی نہیں ملتی، گاؤں دکانوں کا بڑا کام ہے، بچوں کا بڑا ہجوم ہے، صبح اسکول میں بچوں کو چھوڑنے جاتا ہوں، شام کو لینے جاتا ہوں، اور یہ ڈیوٹی میری 8 گھنٹے کی بلکہ 12 گھنٹے کی لگتی ہے. حضرت بس تو اللہ سے دعا کر دیجو اللہ میں معاف کر دی. تو یہی لوگ اللہ سے وعدے کرتے ہیں پھرتے رہتے ہیں، نہیں پھرتے رہتے ہیں. تو اگر ان کافروں کو اللہ سبحانہ و تعالی مرنے کے بعد جہنم کی خندقوں میں گھما کر اور ان کی چمڑیاں جلا کر ان کی گوشت اور بوٹیوں کو وہاں راکھ کر کے اور پھر دوبارہ اگر دنیا میں بھیجے گا تو دنیا میں آ کر پھر وہی بے ایمانی اور وہی کفر پہ مبتلا ہوگا، کبھی ایمان پہ نہیں آئے گا. اس لیے ان کے ارادے کے اعتبار سے چونکہ کفر تھا، اگر یہ لاکھوں برس تک بھی زندہ رہتے اور کبھی ان پر موت واقع نہ ہوتی تو لاکھوں برس تک بھی یہ کافر ہی رہتے، ان کے اس نیت والے کفر کی وجہ سے ان کو دائمی سزا دی جائے گی، اور اللہ اس کو زیادہ جانتے ہیں. بہرحال اللہ اپنے بندوں پر بہت زیادہ رحیم ہے. اگر وہ کسی کافر کو 50 سال کے کفر کے بعد 1000 سال کے لیے جہنم میں ڈالتا ہے تو لا محالہ اس کی کوئی نہ کوئی حکمت اور مصلحت، اس کی کوئی نہ کوئی مہربانی اس میں بھی ضرور مجمر ہے. اس لیے ولہم عذاب عظیم فرمایا گیا، اور ان کافروں کے واسطے عذاب عظیم ہوگا، عظمتوں سے بھرا ہوا عذاب ہوگا. عظمتیں کیا؟ یعنی کیفیتیں بڑی سخت ہوں گی اس کی، شعلے بہت سخت ہوں گے آگوں کے، تیزی بہت ہوگی اس آگ میں. حدیث میں آتا ہے کہ جہنم کی آگ اس دنیا کی آگ سے 70 گنا تیز ہے، اور یہ دنیا والی آگ ہی ہم سے برداشت نہیں ہوتی. اسی پہ ہم ایک لمحے کے بعد اپنی انگلی نہیں رکھ سکتے، اور نازک جسم کا کوئی نازک حصہ تو ایک لمحے کے واسطے بھی نہیں رکھ سکتے. تو اس دنیا کی آگ ہی میں جب یہ اللہ نے بڑائی رکھی ہے تو وہاں کی آگ تو اس سے بہت زیادہ تیز ہے. اور اگر آگ میں ہم لکڑی جلاتے ہیں تو اس کی تیزی کم ہوتی ہے، اور اگر پتھر ڈالتے ہیں تو اس کی تیزی اور بڑھ جاتی ہے، اور اگر اس میں ہم بارود ڈالتے ہیں تو اس کی تیزی کا رکو ٹھیک نہیں رہتا، اور اگر اس میں ہم تیل اور پیٹرول ڈال دیتے ہیں تو اس کی تیزی اور زیادہ سخت ہوتی ہے. اور وہاں کی جہنم کی آگ کا ایندھن پتھر ہوں گے. کہاں پتھر بال کہاں سے آئیں گے اتنے پتھر؟ یہ ہمالیہ پہاڑ جو ہمارے ہندوستان میں کھڑا ہے، اس کی وادیوں میں ادھر بھی بت پرستی اور اس کی گود اور دامن میں ادھر بھی بت پرستی. انہیں بت پرستی کرنے والوں کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ اتنے کروڑہا ٹن اور انگنت ٹن جو پتھر بھرے پڑے ہیں آخر یہ کہاں کام آئیں گے. اللہ تعالی نے جہنم کا ایندھن یہی بھیج رکھا ہے، گودام ہے، اکٹھا اسٹاک لگا رکھا ہے. یہ اسٹاک تھوڑا بڑا اسٹاک ہے، کتنے زمین کتنے یہاں سے وہاں تک، اور پیٹرول کہاں سے آئے گا، اتنا تیل اور ڈیزل کہاں سے آئے گا جہنم کو جلانے کے لیے. یہ 7.5 سمندر جو دنیا میں بھرے پڑے ہیں ان کی تہوں میں سے ابھی پیٹرول نکل رہا ہے، تو ان کو اللہ میاں ان سارے پانیوں ہی کو بنا دے گا پیٹرول، ان سے ہی جلا دے گا. اور پھر تیل تھوڑا سا ڈالتے ہیں چراغ میں، بہت دیر تک جلتا رہتا ہے. یہ اس انسان نے دنیا میں کتنے کام کیے، سینکڑوں برس تک زندہ رہا، تو اس کو جب جہنم میں ڈالا جائے گا تو اس کے اندر سے اس کی چربی اور اس کا پیٹرول اور اس کے اندر جو مادے گندم گندک وغیرہ بھری ہوئی ہے اس ساری سے جہنم کی آگ بہت تیز ہو جائے گی. وہ فرمایا ولہم عذاب عظیم، اور ان کافروں کے واسطے اللہ کے یہاں بڑا عظمتوں والا عذاب ہوگا، جس کی کیفیتیں بھی بہت سخت ہوں گی اور جس کی کمیتیں اور مقداریں بھی بہت سخت ہوں گی. نیچے بھی آگ کا بستر، اوپر اوڑھنا بھی آگ کا، اور دائیں طرف بھی آگ اور بائیں طرف بھی آگ. دنیا کی آگوں میں کم سے کم تھوڑی دیر کے بعد آدمی کی روح نکل جاتی ہے اور تکلیف کا احساس ختم ہو جاتا ہے، لیکن وہاں تو اللہ کا نظام یہ ہے کہ وہاں مرنے کا مسئلہ ہی نہیں ہے. لا یموت فیہا ولا یحیا، ملک الموت کو بھی موت آ چکی ہوگی تو اب مرنے کا تو مسئلہ ختم ہو گیا. کل ما نفذت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، جب کھالیں جل جائیں گی گوشت کی بوٹیاں جل جائیں گی تو اللہ پھر نئی کھال پیدا کر دے گا اور نئی بوٹیاں جسم پر لگا دے گا اور پھر وہ جلیں گی پھر اس کا احساس ہوگا اور یہ سلسلہ اس کا ہمیشہ ہمیشہ جاری رہے گا. اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ اعاذنا اللہ منہا. اللہ تعالی ہم کو اس طرح کی تمام بیماریوں سے کفر کی باتوں سے عذاب سے محفوظ رکھے. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد مبارك وسلم. اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اے اللہ ہم کو ایمانی طاقتیں عطا فرما. اے اللہ ہم ہمارے ایمان کو مضبوط فرما. محکم عطا فرما. اے اللہ اپنی اور اپنے حبیب کی سچی محبت عطا فرما. اے اللہ اپنا خوف عطا فرما. دین کی عظمت عطا فرما. کفر سے نفرت عطا فرما. کفریات سے بیزاری عطا فرما. ایمان و ایمانیات سے محبت عطا فرما. اس ماہ مبارک قدر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. اس کی جو مانوی برکتیں ہیں اور روحانی برکتیں ہیں اور ظاہری برکتیں ہیں اللہ ان سب کو ہمیں عطا فرما. اے اللہ یہ رمضان بہت کم رہ گیا ہے. اے اللہ اس رہے ہوئے حصے کی برکتوں سے ہم کو محروم نہ فرما. اس میں لیالی قدر کا جو تو نے وعدہ فرمایا ہے اے اللہ اس کا حصہ واپس ہم کو عطا فرما. اس کے روزوں کی برکتیں عطا فرما. اس کی تراویوں کی برکتیں عطا فرما. اس کے اول اشرے کی رحمتوں سے ہم کو مالا مال فرما. درمیانی اشرے کی مغفرتوں سے اللہ ہم کو حصہ وافر عطا فرما. آخری اشرے میں جو تو نے جہنم سے آزادی کا اعلان کیا ہے اے اللہ اس اعلان میں ہم کو بھی شریک فرما. ہماری دعاؤں کو قبول فرما. بیماروں کو شفائیں دے. ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما. اے اللہ ہم کو ہر قسم کی آپ کے دونوں جہان کی عطا فرما. جن لوگوں نے ہم سے دعاؤں کو کہا ہے ان کے مقاصد میں کامیابی دے. جو بے اولاد ہیں اللہ ان کو سارے اور اچھی اولادیں عطا فرما. اور اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. ہر قسم کے شر سے دشمنوں کی بیماریوں اور دشمنوں کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما. ہمارے ملک میں جو فتنے کھڑے ہو گئے اللہ ان فتنوں سے ہمارے ملک کی حفاظت فرما. ہر قسم کی عافیت عطا فرما. ربنا وتقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.